بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. ریاض الصالحین میں پہلا باب اخلاص اور حسن نیت کو، یعنی نیت میں اخلاص کو حاضر کرنا، تمام اعمال، اقوال، احوال، کیفیات میں، چاہے یہ اعمال ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، یہ وہ باب ہے جو ہم نے کل شروع کیا تھا. اور اس باب میں امام نووی رحمہ اللہ نے 3 آیات شامل فرمائیں اس کی ابتدا میں. اس کے بعد وہ احادیث مبارکہ جو کہ اس باب سے متعلق ہیں، ان میں سے کچھ کا بیان فرمائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس حدیث مبارکہ کو شروع کریں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ حدیث کے حوالے سے اور علم حدیث کے حوالے سے کچھ بنیادی تعارفی باتیں ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. یہ جو حدیث کا علم ہے، اسے حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی فتح الملہم کے نام سے. اپنی زندگی میں اسے مکمل نہیں کر پائے، تو ان کے انتقال کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسے مکمل کیا. اس کے مقدمے میں وہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے رب نے جو انعام فرمایا ہے اسے ذکر کیجئے، اسے بیان کیا کیجئے. تو حدیث بات کرنے کو کہتے ہیں اور کلام کرنے کو کہتے ہیں، یا بعض کہتے ہیں کہ یہ قدیم کی ضد ہے، یعنی جدید کو، نئے کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جس انعام کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم جیسی نعمت آپ کو عطا فرمائی، اپنا آخری دین آپ کو عطا فرمایا، تو آپ کے پاس جو بھی اللہ کی نعمت اب پہنچی ہے اسے بیان کیجئے، اسے حدیث فرمائیے، اسے ذکر فرمائیے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس علم کا نام پھر حدیث وہ مشہور ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات میں بھی اس کے لیے حدیث کا لفظ اور اصطلاح استعمال فرمائی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض منصبی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی وضاحت فرمائیں اور قرآن حکیم کی وضاحت فرمائیں. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ذکر نازل فرمایا، اپنا کلام نازل فرمایا، اپنا دین آپ کو عطا فرمایا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت فرمائیں لوگوں کے لیے کہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی، انہیں دین واضح ہو جائے، اس کے احکامات کی سمجھ ان کے سامنے واضح ہو جائے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ ان کے سامنے واضح ہو جائے. یہ سب کچھ واضح فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ جسے پورا فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اور دین کی وضاحت فرمائی. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ہر وہ شے کہ جس کا تعلق جوڑا گیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جسے نسبت دی گئی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چاہے وہ کوئی قول ہو، کوئی بات ہو، یا کوئی فعل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایسا کیا یا ایسا نہ کیا، یا تقریر ہو، یعنی تقریر کسے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا لیکن آپ نے اس سے روکا نہیں، اس سے منع نہیں فرمایا. اور چوتھی چیز یہ کہ اس میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہو، وہ صفت چاہے جسمانی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہو. چنانچہ ہر وہ شے کہ جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی جائے، حدیث کی ایک براڈر ڈیفینیشن کے مطابق وہ حدیث کہلاتی ہے. یہ اور اسی طرح اور بھی تعریفات علم حدیث کی بیان کی گئی ہیں. چنانچہ اس علم کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیے، جب کسی چیز کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کسی حدیث کا، تو محدثین بڑے کڑے معیارات کے ساتھ اس کے مرتبے کو اور اس کی سند کو، یعنی اس کی اوتھینٹیسٹی کو پرکھتے ہیں. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، آپ کی بات کو نقل کر رہے ہیں، ان کے کردار کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. سب سے پہلا واسطہ امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں، یعنی سب کے سب نیکی تقوی پر قائم ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی جرح، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا. اس کے بعد تابعین آتے ہیں، پھر ان کے بعد تبع تابعین آتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. تو صحابہ کرام سے جن لوگوں نے بھی سنا اور آگے روایت کیا، ان کے کردار کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. چنانچہ اس ساری جانچ پڑتال کے بعد احادیث کے کچھ درجے متعین ہوتے ہیں. وہ احادیث جو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں انہیں صحیح احادیث کہا جاتا ہے. وہ جو کہ ذرا نسبتاً وسط درجے کی ہوتی ہیں، نسبتاً ان سے کم ہوتی ہیں، انہیں حسن کہا جاتا ہے. اور جو ذرا کم مرتبے کی ہوتی ہیں اپنی سند کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے، انہیں پھر ضعیف احادیث کہا جاتا ہے. یہ کوئی فنی تعریف میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا، بس ایک آئیڈیا دینے کے لیے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پھر دوسری بات یہ کہ علم حدیث میں دو بڑی بڑی اقسام ہیں. ایک کہلاتا ہے روایت الحدیث کا علم، علم روایت الحدیث. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی حدیث کس کتاب میں آئی ہے، کس محدث نے اسے نقل کیا، کس سند کے ساتھ نقل کیا، کن الفاظ کے ساتھ نقل کیا. اس میں حدیث کی مضبوطی، اوتھینٹیسٹی کو بنیاد بنایا جاتا ہے. دوسرا علم ہے علم درایت الحدیث. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث کون سی قسم کی ہے، متواتر ہے، عزیز ہے، غریب ہے، مشہور ہے، یا اور بھی اقسام ہیں، کون سی قسم کی ہے. پھر یہ کہ جن لوگوں نے اسے روایت کیا ان کی ثقاہت کا کیا معیار ہے، وہ کتنے مضبوط ہیں. پھر یہ کہ اس حدیث پر غور کیا جائے، اس کی تعلیم پہ غور کیا جائے، تو اس سے کون سے احکامات سامنے آتے ہیں، احکامات کا مستنبط کرنا. پھر یہ کہ ایک ہی موضوع پر بعض اوقات کئی احادیث ہوتی ہیں، اب ان ساری احادیث کو دیکھنا. بعض اوقات کچھ مختلف باتیں مختلف احادیث میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے تعارض کو، ان کے اختلاف کو دور کرنا، اس میں کوئی تطبیق کرنا، یا نہ ہو سکے تو ترجیح قائم کرنا. یہ بڑا وسیع علم ہے اور بہت گہرا علم ہے، علم درایت الحدیث. یہ ایک دوسری بڑی شاخ ہے علم حدیث کے حوالے سے. حدیث کے نقل کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں دی ہیں. مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، اور اسے خوشحالی عطا فرمائے، سمع منا حدیثاً، کہ جو ہم سے کوئی حدیث مبارکہ سنے، کوئی بات سنے، فحفظہ، پھر اسے یاد رکھے، اچھی طرح اسے حفظ کرے، وبلغہ غیرہ، پھر اس کے بعد اپنے علاوہ کسی کو پہنچا دے. فرب حامل فقہ لیس بفقیہ، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دین کی کوئی بہت اہم بات کا جاننے والا، جاننے سے مراد ہے اس کا حفظ رکھنے والا، وہ اس کی پوری سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہوتا. اسے وہ الفاظ اور وہ حدیث تو یاد ہوتی ہے، لیکن وہ آگے کسی اور کو پہنچاتا، اور وہ جس کو پہنچائی گئی وہ شخص اس فہم کا مالک ہوتا ہے، اس مرتبے کا مالک ہوتا ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اور اس میں سے نکلنے والے احکامات اور علم و حکمت کے موتی نکال کر لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ صلاحیت سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے. بعض لوگوں کی صلاحیت کے مطابق تو یہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کا کام ہوگا کہ انہوں نے ایک روایت حدیث کے الفاظ کو محفوظ کیا، اسے اچھی طرح یاد رکھا، بغیر کسی کمی بیشی کے آگے منتقل کر دیا، اور پھر بعض اس صلاحیت کے حامل ہوں گے کہ جو اس پہ غور و فکر کر کے اس میں سے جو احکامات سامنے آتے ہیں اسے مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور اسی طرح اور بھی احادیث ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ نقل کرنے کی بڑی فضیلت وہ بیان فرمائی ہے۔ اب آئیے پہلی حدیث مبارکہ، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص، امیر المؤمنین ابی حفص عمر ابن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر ان کا پورا نسب نقل کیا ہے۔ عمر ابن الخطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی العدوی، یہ پورا ان کا نسب انہوں نے نقل فرمایا، اور فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی صحت کا دار و مدار، ان کے درست ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے کہ جس کی کہ اس نے نیت کی۔ اور پھر آگے حدیث مبارکہ جاری ہے، چونکہ آج ہم اسے مکمل نہیں کر سکیں گے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو اگلی مرتبہ سے شروع ہوگی۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں کچھ ان کا تعارف ہمارے سامنے آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عمر ہے اور ان کی کنیت ابو حفص ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آ گیا۔ حفص کہتے ہیں شیر کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے انہیں یہ کنیت عطا فرمائی کہ یہ شیر جیسے حوصلے کے مالک ہیں۔ ان کا لقب فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ان کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام فتحہ ہے۔ ان کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو مدینہ کی طرف آپ نے فرمائی اس سے 40 سال پہلے ہوئی، اور نبوت کے 7ویں سال یہ ایمان لائے۔ بچپن کے حالات ان کے معلوم نہیں ہیں، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو یہ اسلام سے کچھ بدگمان تھے اور اس وجہ سے اس کی مخالفت میں سرگرم تھے، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور ترمذی میں وہ روایت موجود ہے سنن ترمذی میں کہ آپ نے 2 اشخاص کے لیے دعا کی تھی، ابو جہل کے لیے بھی کی تھی، عمر ابن خطاب کے لیے بھی کی تھی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دعا کو قبول فرما لیا اور یہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے قبول اسلام سے اسلام کو بڑی عزت اور شان و شوکت ملی۔ انہوں نے ہجرت بھی فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ بڑے زبردست مدبر اور منتظم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیاں اور صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی تھیں، اور انہوں نے ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو صرف کرتے ہوئے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی۔ ان کے دور خلافت میں عراق، شام، بیت المقدس، فلسطین، مصر، بڑے بڑے علاقے ان کی فتوحات ہوئیں اور وہ اسلامی ریاست میں شامل ہوئے۔ ان کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند بڑی اہم ہیں، یعنی اہم سے مراد یہ کہ بڑی بڑی ہیں، باقی خصوصیات تو بہت ساری ہیں۔ پہلی خصوصیت حضرت عمر کی یہ ہے خوف خدا، کہ ان میں خوف خدا بہت زیادہ تھا، اور جب قرآن حکیم پڑھتے تھے تو اس کیفیت میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس میں 2 آیات پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تمہارے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے، ہو کر رہنے والا ہے، ما لہ من دافع، کوئی اس سے بچانے والا، کوئی اسے دور کرنے والا، دفع کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ پڑھا، ایک سرد آہ بری اور بیمار ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ 20 دن تک بیمار رہے ان آیات مبارکہ کے تاثر کی وجہ سے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پورے واقعے کو نقل کیا، لوگ آتے تھے عیادت کرنے، بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا کس وجہ سے بیمار ہوئے، اور عیادت کر کے چلے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کا بڑا جذبہ ان میں موجود تھا، اور ساری زندگی اس کا اظہار ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ جب بیت المقدس ان کے زمانے میں فتح ہوا اور مسجد اقصیٰ میں حضرت بلال نے آزان دی تو اس آزان کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی، زار و قطار رونے لگے یہاں تک کہ ہچکی بند گئیں۔ زہد اور قناعت بھی بڑی، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ پائے کا یہ صفت انہیں عطا فرمائی تھی۔ یہ بڑی اسلامی ریاست کے والی تھے، امیر تھے، لیکن ان کا لباس ایسا ہوتا تھا کہ بارہ بارہ پیوند بعض اوقات اس میں لگے ہوا کرتے تھے، کوئی اپنے لیے پروٹوکول، کوئی اپنے لیے تعظیم کا مطالبہ وہ نہیں فرماتے تھے۔ تواضع ایسی تھی کہ بیت المال کے اونٹوں کے جسموں پر خود تیل مل کے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مسلمانوں کا جو والی ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوا کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی، بہرحال ان کی شہادت وہ اس طرح پیش آئی کہ مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام جس کا نام فیروز تھا، ابو لولو اس کی کنیت تھی، اس نے بدھ کے دن صبح فجر کی نماز میں ان پر ایک خنجر سے، ایک چاقو سے 6 وار کیے۔ کچھ روز یہ بیمار رہے، پھر ہفتہ یکم محرم اور حرام کو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ ان کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور علم حدیث میں حضرت عمر سے 539 روایات وہ نقل کی گئی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کچھ تعارف تھا، اور کل انشاءاللہ ہم جو پہلی حدیث مبارکہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی علم حدیث کے ساتھ کچھ مناسبت عطا فرما دے، اور جو کچھ ہم پڑھیں، جو کچھ سنیں، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔